آیت نمبر 43 وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو رسول بنا کر جن کی طرح وحی کیا کرتے تھے. یہاں لفظ رجال جو آیا ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا, کہتے تھے کہ ایک انسان کے اوپر وحی کیوں آئی ہے, فرشتے پہ آتی, وہ جن پہ آتی. لوگ ہمیشہ ہی دین والوں کے ساتھ سپر ہیومن ہونے کا تصور رکھ لیتے ہیں کہ ان کو عام لوگوں سے تو کچھ الگ ہی ہونا چاہیے. اب جب اس کے برعکس وہ اللہ کے نبی کو دیکھتے کہ وہ کھاتے بھی, قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے, پیاس بھی لگتی, بھوک بھی لگتی, تو کہتے کہ یہ کیسا بندہ دین کا کام کر رہا ہے جو دیکھنے میں ہم جیسا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ بشر بات نہیں ہے, اصل میں بشر اور نبی میں فرق وحی کا ہے. سورہ کہف آیت 110 میں بھی ہم نے یہی بات پڑھ لی کہ قل انما انا بشر مثلکم, لوگوں میں تم جیسا انسان ہو. آج ہم اور آپ اللہ کے نبی کا جو ایک کانسیپٹ رکھتے ہیں نا, سیرت پڑھنے کے ساتھ الحمدللہ وہ بدل جاتا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جب تک میں نے خود رہی کو مختوم پڑھی نہیں, فرسٹ ٹائم میں نے وہی بک پڑھی تھی جو سب سے طویل ہے ماشاءاللہ, اور اس کے بعد کئی بار پڑھائی بھی اور چھوٹی بھی بک سب پڑھائی, جب تک میں نے سیرت نہیں پڑھی تھی میرے ذہن میں اللہ کے نبی ایک پیر آتے تھے جو ہم نے ایک تصور سے دیکھا ہوا ہے, بزرگ ٹائپ شخصیت, بیٹھے ہوئے ہیں, چوگا پہنا ہوا, سب قسم کے حلے میں آتے تھے, ہاتھ میں کوئی تسبیح ہے یا کچھ ہے اور بس بیٹھے اور باتیں گا رہے ہیں اور لوگ ان کے آگے کھانے پیش کرتے ہیں. جب میں نے خود سیرت پڑھ کے دیکھا اللہ کے وقت کو, یہ بندہ اس کو تکلیف بھی ہوتی تھی, اس کے زخموں پہ پٹیاں بھی بندھتی تھیں یا اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پٹی باندھ لیتا تھا, کبھی گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ مدد کرتا ہے, کبھی آپ ان کے ساتھ صحبت کرتے ہیں, کبھی اپنی بیوی کو کس کرتے ہیں, کبھی اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں, کبھی اپنے بچوں کو خطبہ پڑھتے پڑھتے کرتے ہوئے, ایک دفعہ اللہ نے بھی خطبہ دے رہے تھے, اتنے میں حسن اور حسین آئے, دونوں میں سے کوئی ایک تھا, تو اپنی ہی قمیض میں ان کا پاؤں اٹکا جیسے بچوں کا اٹکتا ہے تو وہ گر پڑے. اللہ کے نبی بھول گئے کہ میں خطبہ دے رہا ہوں, فوراً ممبر سے اترے اور اس روتے بچے کو اٹھا لیا اور پھر واپس آئے تو پھر وہی آیت پڑے کہ ان من اموالکم اولادکم فتنت لکم. کیا کریں گے, بچے کو روتا دیکھ کے کون پڑھے؟ کتنی مائیں جو بچوں کی وجہ سے نمازیں بھی ٹھیک نہیں پڑھ پاتی ہے نا. تو اللہ کے نبی ایک انسان تھے. تو یاد رکھیے آج بھی جو دین کا کام کرتے ہیں وہ انسان ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکا ہوا پچھلی صدی میں لوگوں کو کہ دینداروں کے ساتھ کچھ کرامت ہے, بس ان کو تو الگ کر دو, یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, یہ تو بہت نیک ہے. کہا نہیں, مرد ہیں اور مرد تھے. اور لفظ رجال سے ایک بہت بڑا اصول بھی مفسرین کے اندر بنتا ہے, اور وہ کیا, اس پہ وہ جھگڑا جو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں, بہت فقی بحث ہے, ہمیں ضرورت نہیں اس کی, فقی سے مراد کہنا کہ علمی بحث ہیں, اور میں اس کو یہی سوچتی ہوں کہ یہ صرف علمی قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے, ذہنی ایکسرسائز ہے, کہ کیا حضرت مریم نبیہ تھیں کہ صدیقہ تھیں. یہ بہت معروف ہے علماء کرام کے اندر. تو اس آیت کو بنیاد بنا کے کہتے نہیں حضرت مریم نبی نہیں تھی, کیونکہ یہاں الا رجال کا لفظ ہے, رجل تھے, لیکن رجل سے مراد یہاں بشری ہے. فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پھر تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے. یا اہل ذکر سے کون لوگ مراد ہیں؟ علم والے, علماء اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ والو تم تو ہو ہی ان پڑھ, تمہاری تو بات چھوڑ دی جائے, لیکن تم جا کے ذرا جو کھلے دل والے اہل کتاب کے لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھ لو کہ بتاؤ تمہارے جتنے نبی آئے. آپ کو تھا کہ بنی اسرائیل میں 4000 کے قریب نبی آئے تھے, پوچھ لو ان میں کوئی عورت تھی, کوئی جن تھا, کوئی فرشتہ تھا؟ جب وہ سارے انسان تھے تو اس شخص کے انسان ہونے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور یہاں آپ مزے کی بات دیکھیں, ہر دور میں نبی کے بشر ہونے کے بارے میں لوگوں کے مسکنسیپشنز ہیں. مکہ والے کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی بشر ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے تھے. آج کا مسلمان کیا کہتا ہے اللہ کے نبی کو؟ کبھی آپ نے سنا ہے بشر اور نور کا جھگڑا؟ آج اس سے اپوزٹ کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ نوری تھے. اللہ کے نبی کو کہتے ہیں نوروں میں نور اللہ, وہی جھگڑا ادھر. اللہ کہتے ہیں تم جو باتیں کہتے ہو تمہاری اپنی مرضی, اصل بات ہے کہ وہ بشر تھے کہ نور تھے. کسی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اللہ کے نبی بشر تھے کہ نور تھے؟ اب وہ تو ذرا چاہ رہی تھی نا کہ گرما گرمی اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ وہابی. دو جملوں میں, دو لفظوں میں جتنی بات ہو سکتی, میں نے کہا مجھے تو اس کی بات نہ پوچھیں, مجھے یہ پتا کہ اللہ کے نبی نے جو کام کیا نہ کرنے کو ان کے اوپر عمل کر لیں گے تو ہم سب نورانی بن جائیں گے. یعنی اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ وہ دیکھو वो कौन थे, तुम्हें क्या लगे? देखिए आपके घर में पार्सल आता है, पार्सल पकड़ते हैं ना, क्या आप देखते हैं ये DHL से आया है या फेडेक्स से आया है या गोरा लेके आया या काला लेके आया? आपकी बला से दवा लेते हैं या डॉक्टर को पसंद करते हैं कि ये गोरा है ये काला है ये छोटा है? तो याद रखिए ये बहसें सिर्फ वो लोग करते हैं दीन के नाम पे जिनकी नजर हिदायत पे नहीं होती। आज भी ये दीन के नाम पे भी मुसलमानों का मसला है कि जो जितनी फिकी बहसें छेड़ती हैं और जितने दीन की जगहों पे फितने उठते हैं ना, फसादात उठते हैं, उसकी वजह क्या है कि लोग मैसेज नहीं लेते कि हमें क्या मिल रहा है। वो इस चीज पे आ जाते हैं कि ये करने वाले कौन है, इनके मोटिव कौन है, ये क्या करते हैं। भाई मुझे उनसे फायदा मिल रहा है, मेरी बला से वो सारे आग में जाए। वो सब मुनाफिक भी हैं, वो फासिक भी हैं, वो खा जाएंगे, वो पी जाएंगे, वो ले जाएंगे, वो आपका सारा माल हड़प कर देंगे, कुछ भी कर दें, मुझे पता कि मुझे वो हिदायत देके जाएंगे, तो मैंने तो हिदायत लेनी है। तो हमेशा नजर पैगाम पे रखें। मक्का वाले उलझे, और यहां बड़ी मजे की बात है कि मक्का वालों को अल्लाह के नबी का जो मैसेज था वो भी नहीं पसंद था। क्यों नहीं पसंद था भला? बाप दादा के तौर तरीकों से मुख्तलिफ था। मक्का वालों को पैगाम से चिढ़ती और मदीना वालों को पैगाम भर से चिढ़ती। समझ आई बात? नबी सल्लम तो उनके अपने थे, लेकिन चूंकि मैसेज नहीं अच्छा लग रहा ना उनकी जुबान से, तो उन पे बातें करनी शुरू हो गए। जब यहूद के पास पहुंचे आप मदीना में, तो उनका तो दिल कहता था कि अल्लाह के नबी सच्चे हैं, लेकिन उनको चिढ़ क्या थी कि ये सगे और सतीले का फर्क क्यों, ये बनी इसराइल और बनी इस्माइल से क्या? तो वो भी भटके, ये भी भटके। अल्लाह सुब्हानहु तआला कहते हैं तुमने अगर देखना है ना तो दलील को देखो। आयत 44 बड़ी अहम आयत है, आप लिख लीजिए हुज्जियत हदीस, यानी हदीस की अहमियत और नबी क्यों भेजे जाते हैं उसकी वजह आपको इस आयत में दिखेगी। फरमाया ये नबी किस चीज के साथ भेजे गए? बिल बैजीनात, ये बैजीनात के साथ भेजे गए, दलाइल के साथ भेजे गए, वज़्ज़ुबुर और खुली किताबों के साथ। यानी नबी आए तो वो बशरी बन के थे, रजुल थे, लेकिन नबियों के पास दलीलें थी। ये जो बैजीनात है ये बैजीनातुन की जमा है, और बैजीन कहते हैं खुले को, मुबीन बयान वो भी यही लफ्ज है। और जुबुर जो है लफ्ज कतबा के माने में, जबरा कतबा, जुबुर जुबूर की जमा है, और जुबूर कहते हैं छोटी किताबों को। इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हैं? बुकलेट्स। जो जबूर थी ना असल में हजरत दाऊद को जो दी गई वो भी एक बुकलेट थी, राइम्स पोएम्स हम्द नातें तराने इस तरह की चीज थी। सूरह कमर आयत 52 में भी यही लफ्ज आता है, वकुल्ल शयइन फालूहु फिज़्ज़ुबुर, कि जो कुछ लोग कर रहे हैं वो नामे अमाल में। तो मतलब ये है कि कुछ किताबें उनको दी गई थी, वअन्ज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, और हमने नाजिल किया आपकी तरफ अज़्ज़िक्र। यहाँ हाईलाइट कीजिए लफ्ज़ अज़्ज़िक्र को, ये बहुत अहम है। कह नबी हमने आपकी तरफ जिक्र नाजिल किया, क्यों किया? अब अगले को फिर हाईलाइट कीजिए, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप वाज़े कर दें लोगों के लिए, क्या? मा नुज़िला इलैहिम, जो कुछ नाजिल किया गया उनकी जानिब। और इसका फायदा क्या होगा? वलअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। बहुत ही खूबसूरत आयत है। आप देखिए कि पहले पारे में हम सूरह बकरा के शुरू में पढ़ते हैं क्या कहा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की जो छह सिफात है उसमें एक सिफत क्या थी? युमिनुना बिलगैबी व युकीमुना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। उसके अगली सिफत क्या? जो आपसे पहले नाजिल किया गया, यानी वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं उस पे, मा अनज़ला मिन क़ब्लिका, जो आपसे पहले नाजिल हुआ। वहां भी देखिए मा अनज़ला में ये नहीं कहा कि कुरान पे ईमान लाते हैं। यहाँ कितना आसान था इस आयत को, जरा आप दोबारा अरबी पे नजर डालें, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको कि ये मफ़हूम क्यों नहीं आया, कि वअनज़लना इलैका अल-क़ुरआन लितुबय्यिना लिन्नास, जो हमने कुरान नाजिल किया उसको पढ़े। लफ्ज कुरान आ सकता था ना, लेकिन यहां बार बार लफ्ज की अनज़लना फिर नुज़िला, ये कुरान के साथ हदीस की बात है। जिस तरह कुरान अल्लाह के नबी पे नाजिल होता था ना, इसी तरह हदीस भी अल्लाह के नबी पे नाजिल होती थी। सूरत नजम में हम पढ़ेंगे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, ये नबी अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलते जब तक अल्लाह इनको ना कहे। तो अल्लाह के नबी की जुबान से जो हदीस आई वो सब इसी में थी। यहाँ कुरान के लिए अगर आप कहते हैं लफ्ज जिक्र है, तो फिर आप कह सकते हैं कि कुरान एक याद दहानी है। और ये मुनकरीन सुन्नत और मुनकरीन हदीस के खिलाफ ये आयत एक वाज दलील है। जिस तरह कुरान नाजिल होता था ना, इस तरह कुरान की तबयीन, تبجیل کے اس کو ویریفائی کرنا، اس کو کلیئر کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی کا کام تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ قرآن آتا اور اللہ کے نبی بس حافظوں کو پڑھا دیتے کہ پڑھ لو اور یاد کر لو، اس کا مفہوم پوچھتے. صحابہ کی عادت تھی جب کوئی آیت اترتی اور اس کا مفہوم ان کو کلیئر نہ ہوتا تو اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے. کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھتے تھے، اس کو سمجھ لیجئے. دو تین مختلف طریقے تھے کہ جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک قرآن پہنچایا. تو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ جو قرآن نازل ہوتا تھا آپ کے اوپر، یعنی عربی کی قرآن تھا تو ایسے ہی جیسے آپ اردو کی کوئی بک پڑھے، تو آپ خود اس پہ عمل کرتے تھے. یعنی تبیین کیسے کی، نمبر ایک اس حکم پہ خود عمل کر کے. بس اقیم الصلاۃ کا حکم آ گیا تو آپ نے نماز پڑھ لی تو عمل ہو گیا، یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ کیا تھا، دوسروں کو جا کے اس کی نصیحت کرتے تھے. وانذر عشیرتک الاقربی، کہ لوگوں تم بھی کرو، یہ دوسرا طریقہ تھا. یعنی خود کر کے دکھا دیا، دوسروں کو کہہ دیا کر لو. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کوئی دوسرا آپ کے سامنے کوئی عمل کر رہا ہوتا، اگر وہ عمل ٹھیک ہوتا تو آپ خاموش رہتے. آپ ایک جملہ لکھ لیں کہ نبی کے کلام کی طرح ان کی خاموشی بھی قانون تھی. ہم تو غلط چیزیں دے کے چپ کر کے آ جاتے ہیں نا، اللہ کے بھی نہیں چپ رہتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، میں چپ رہا تو لوگ سمجھیں گے یہ جائز ہے. مثلا کسی موقع پہ صحابہ میں سے کسی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے نبی نے ان کو نہیں روکا، تو یہ بھی حدیث ہے. قولی، فعلی اور تقریری. قولی کیا، جو خود بول کے لوگوں کو بتائیں، فعل اپنے عمل سے، اور تقریر کیا کہ مثلا ایک شخص آپ کے سامنے آیا، سب کے ساتھ فجر کی جماعت سے نماز پڑھی، جب نماز پوری ہو گئی تو بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ کونے میں کھڑا ہو کے پھر نماز پڑھنے لگا ہے. اب آپ کو پتا کہ فجر کے بعد تو کوئی اور نماز نہیں ہوتی سن رائز تک. جب سلام پھیری تو آپ نے پوچھا کہ ساتھی تو نے کیا کیا، ایک کے بعد پھر نماز پڑھ لی. کہا اللہ کے نبی اصل میں میری آج فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں، تو جب میں آیا تو میں نے نماز پڑھ لی ساتھ، تو اب میں نے سنتیں ادا کی. اب یہ اس کا عمل تھا، اللہ کے نبی نے اس پہ کچھ نہیں کہا. اب آج اس سے یہ مسئلہ اخذ ہے کہ جس کی سنتیں رہ چکی ہوں وہ مسجد میں جائے اور جماعت ہو رہی ہے اگر، تو وہ جماعت کے سفرز پڑھ لے اور اس کے بعد سنتیں ادا کر لے. تو یہ تقریر ہے. تقریر اردو والی تقریر نہیں، اسپیچ. قرہ قرہ یعنی ٹھہراؤ کہ اللہ کے نبی وہاں نہیں بولے. اس سے ایک بات کا اور بھی ازالہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کوئی ادھوری چیز نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی کے تو موقع ہی نہیں ملا کہ لوگوں کو بتاتے کہ قرآن خوانیاں بھی کرو، میلاد بھی مناؤ، جھنڈیاں بھی لگاؤ، وہ تو مصروف ہی بڑے رہتے تھے. مجھے خود ایک موقع پہ ایک سسٹر نے کہا، جب ایسی کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا کبھی میلاد؟ کہتی ان کی کیا بات ہے، وہ تو بےچارے بہت مصروف رہتے تھے. اور وہ کیسے اپنا میلاد مناتے، ان میں تو ان کی ساری بہت ہی، یعنی عاجزی بہت تھی کہ وہ اپنی برتھ ڈے منانے لگ جائیں، اس لیے نہیں منایا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو ابو بکر 2 سال، عمر 10 سال، علی، اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا. یعنی صحابہ نے بھی وہ کام نہیں کیے جو آج ہے وہ سلمان کرتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کلیئر دین دیا. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لیلہا کنہاریہا، جس کی راتیں اس کی صبح کی طرح روشن ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے سے کوئی پرندہ بھی اڑتا تو اللہ کے نبی ہمیں اس کے بارے میں بھی یہ باتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کبھی یہ کوئی دھوکہ دے نا کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو وقت نہیں ملا. اور ایک اور الزام لوگ لگاتے ہیں، آئمہ کرام نے دین کو آسان کر دیا. جی حدیثیں پڑھیں تو الجھ جاتے ہیں. سنی ہوئی یہ بات، حدیثیں تو بھائی کوئی کچھ کہتی ہے، حدیث کوئی کچھ کہتی ہے، تو بس فقہ کی کتاب لے کے پڑھ لو، یہ بھی الزام ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو تو بات سمیٹنی آئی کوئی نہیں، اور بعد کے امتی جو تھے انہوں نے اس کو سمیٹ دیا اور اللہ کے نبی نے اسکیٹرڈ تھاٹس دے دی. دیکھیے ایک استاد کی خوبی کیا، کہ لوگوں کو صرف علم دے یا اس علم کو پرو کے ایک جگہ پہ بھی پیش کر دے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں سے استاد کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی پر قرآن اترا، پھر اس قرآن کو پیش بھی کیا. تو استاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ بس چل چلاؤ کرے، لوگوں پر علم کا روپ ڈالے، حدیثوں پہ حدیثیں، آیتوں پہ آیتیں کوٹ کر دے اور دیٹس اٹ، ختم، سب چیزیں ہو گئی. بلکہ نبی کا کام یا استاد، ظاہر اللہ کے نبی اس وقت ایک استاد کے روپ میں ہی تھے نا سامنے، تو ان کا کام کیا کہ اس علم کو جذب کرنا سکھائے. آپ دیکھیں کچھ کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہی سمجھ آتے ہیں. کوئی آپ کو آٹا گوندھنے کی ترکیب لکھ کے دے دے، پھر دیکھیے ذرا جو شوربہ ہوتا ہے. ہاں جب تک خود ہاتھ نہ ڈالیں آٹا نہیں گوندھا جاتا. دین چونکہ ایک عملی دین ہے اس لیے صرف لٹریچر سے نہیں آئے گا. بعض عمل ایسے بھی ہوتے تھے کہ جبرائیل اللہ کے نبی کو کر کے دکھاتے تھے, پھر آپ لوگوں کو کر کے دکھاتے, جس میں نماز اور وضو کے مسائل ہیں. شب معراج کو جب نماز فرض ہوئی تو اس کے بعد دو دن تک جبرائیل علیہ السلام آتے رہے. ایک دن بالکل ابتدائی وقتوں میں نمازیں پڑھ کے دکھائیں اور اگلے دن انتہائی وقتوں میں پڑھیں, اور پھر کہا کہ آپ کی امت کے لیے نمازوں کا یہ وقت ہے. تو انہوں نے کر کے دکھایا نا. تو اسی طرح اللہ کے نبی بھی یہ کام کرتے تھے. آپ کے نکاح جو تھے یہ آپ کی عملی تربیت تھی لوگوں کے لیے. زکوٰۃ کتنی ہو کیسے ہو, تو یہ طواف حج عمرہ یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. تو یہاں سے اورل کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل چیزوں کے کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح سے پڑھیں کہ ہم واقعی اس کو اسی طرح سے سمجھ کر لے کر آئیں. کچھ قرآن کے احکامات مجمل ہیں, بالکل ایک ذکر کیا گیا, لیکن حدیث میں وہ مفصل بیان ہے. مطلب پورے قرآن میں آپ دیکھیں نکاح کا طریقہ نہیں ہے, نہیں ہے نا, لیکن حدیث میں موجود ہے. وضو کا طریقہ نہیں ہے, تذکرہ موجود ہے, وہ حدیث میں موجود ہے. تو اللہ کے نبی یہ سب کچھ کر کرا کے لوگوں کو دکھاتے تھے, اور ساتھ ہی کہہ دیتے تھے کہ تم یہ سب کچھ کرو اس روشنی میں کہ تمہیں اپنی زندگی گزارنی آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. یہاں تک کہ آیتوں کی تلاوت سنیں گے.
والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
آیت 45. أفأمن الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الأرض. تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے. نمبر ایک لکھ لیجیے اس پہ, یعنی پکڑ کا پہلا طریقہ کہ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں برائیوں کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں گرا دے, یعنی زمین پھٹے اور جو اس میں چلے جائیں. یا پھر دوسری صورت نمبر دو لکھیے گا, او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا انہیں یہ خوف بھی نہیں رہا کہ ان پر آ دھمکے کوئی عذاب جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو. نمبر تین, تیسرا عذاب آیت 46 میں, او یا خزہم فی تقلبہم فما ہم بموجزین, یا وہ ان کو پکڑ لے ان کے چلنے پھرنے میں, پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. یعنی پہلی صورت کیا تھی کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, اور اصل میں اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوششوں کی طرف ہے, سازشیں کرتے تھے. سورت انفال میں بھی ہم یہی بات پڑھ چکے ہیں, اس یم قربی کل لذی نہ کفرو, تو مکر کیا تھے کہ نہ رہے نبی, نہ رہے دین کا کام, نہ رہے انسانیت. تو یاد رکھیے کہ انسانوں کی سب سے بڑی سازش اللہ کے نبی کو مارنے کی ہے. دار الندوہ کی سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی کو راستے سے ہٹا دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ ایسا کرتے ہیں تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو زمین میں گرا دیں. فخسفنا, سورت قصص آیت 81 میں قارون کے بارے میں آتا ہے کہ فخسفنا بہ وبدارہ, ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. تو پہلی صورت کے کہ جس زمین پر کسی بھی غلط کام کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, کیا لوگ ڈر نہیں جاتے اس بات سے کہ زمین پھٹے اور اس کے بعد یہ زمین میں چلے جائیں. پھر دوسری صورت یہ کہ ان پر عذاب وہاں سے آئے جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے, کوئی ایسا طریقہ کار کہ جو ان کی امیجینیشن میں بھی نہ ہو. پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ ان کی اولادوں کو مسلمان کر دیا گیا, یا بعض دفعہ ایسے طوفان جیسی چیزیں آسمانی آفات کی صورت میں آ جاتی ہیں کہ جس کو لوگ بالکل بھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اس سے بھی ڈر نہیں لگتا. تیسری صورت کے او یا خزفوں فی تقلبہم, یا پھر پکڑ لے ان کو ان کے چلنے پھرنے میں. تقلب کا لفظ کہ قلب یقلب تقلیب, قلب کہتے ہیں حرکت دینے کو، الٹ پلٹ کرنا. یہ جو دل ہے نا اس کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو جذبے ہوتے ہیں یہ فیلنگز بدلتی رہتی ہیں. اس سے کیا کیا مراد ہے؟ نمبر ایک ان کی ایکٹیویٹیز، چلنا پھرنا مراد ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، موجیں مستیاں کر رہے ہیں. جیسے سورۃ آل عمران آیت 196 میں آیا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کی یہ ترقی اور ان کا جو دوڑنا یہ سب آپ کو یعنی گھبراہٹ میں ڈال دے. کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، گھوم رہے ہیں، ورلڈ ٹور پہ ہیں. اور اسی طرح تقلب کا ایک معنی ان کی کروٹیں بھی ہیں، بستر پہ آرام سے مزے لے رہے تھے اور ایک دم اللہ کی پکڑ آ جائے. ایک اور معنی تقلب کا کیا ہے؟ اختلاف، بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف بحثیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں، مولویوں کے خلاف باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو نہ پکڑ لیں اس میں؟ فما ہم بھی موجزین، بس وہ نہیں عاجز کرنے والے. کس کو؟ اللہ کو. موجزین موجز کی جمع ہے، مفعل کا وزن ہے، عین جیم زا. عجز کہتے ہیں کسی کام کے کرنے سے قاصر ہونا. عجوز کہتے ہیں ہیلپ لیسنس کو، عجوز بڑھیا کو بھی کہتے ہیں، قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے. عجز ضد ہے قادر کی. قادر کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، تو اللہ قادر ہے تو اس کی اپوزٹ عجز ہے. اسی لیے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے اور وہ اس کو بندوں سے مطلوب ہے. تو گویا کہ مراد یہ کہ تم بھاگ دوڑ میں تھے اور اللہ تمہیں پکڑ لے. آپ دیکھیے بعض دفعہ بچے کو پکڑنے لگتے ہیں نا تو وہ اور تیز بھاگتا ہے، اور بعض دفعہ ماں تھک جاتی ہے، بچہ آگے بھاگتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم گناہ کر کے مجھے بھی بس نہیں کر سکتے، تم اپنے آرام فرما رہے ہو اور اللہ تمہیں پکڑ لے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگلی صورت کیا ہے عذاب کی؟ آیت 47، او یا خزہم علی تخوف، یا ان کو پکڑ لے خوف دلا کر. تخوف کا لفظ خوف سے ہے، لفظ میں چھپا ہوا بھی دکھ رہا ہے یہ لفظ. خوف میں ان کو کیسے پکڑ لے؟ یعنی ان کو خوف دلا دے. یعنی مجرم کو سب سے زیادہ ڈر جس چیز کا ہوتا ہے وہ پکڑ کر، یعنی جو غلط کام کرتے ہیں ان کو صاف پتہ ہم کرتے ہیں. تو اتنا شفیق اور مہربان رب بھی بعض اوقات لوگوں کو پکڑ لیتا ہے. سورت بنی اسرائیل آیت 15 میں آتا ہے، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو نہیں پکڑتے یا عذاب نہیں دیتے جب تک کہ وہاں کسی رسول کو نہ بھیج دیں. تو گویا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پکڑ کے مختلف انداز ہیں. اصل میں تو اشارہ یہی ہے کہ تم اس نبی کی قدر نہیں کرتے، یہ دین جو تمہیں دینا چاہتا ہے تمہارے اپنے ہی فائدے کا تھا لیکن تم ماننا نہیں چاہتے. پھر آپ دیکھیے یہ جو خصف ہے نا، یہ خزر میں بھی ہوتا ہے اور سفر میں بھی ہوتا ہے. زمین پھٹے اور اس میں لوگ گر جائیں، جیسے زلزلہ آتا ہے تو گھروں کے گھر زمین میں چلے جاتے ہیں. سفر میں کیسے ہوتا ہے خصف؟ گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، جہاز آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. اسی طرح جو لفظ آخری ہے نا تخوف، تخوف کا ایک معنی تنقص بھی ہے، نقص کمی، یعنی خوف اور کمی کر کے مراد ہے کہ تمہاری تعداد کو کم کر دے. آہستہ آہستہ کوئی چیز کم ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے برف ہے رکھی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے. تو گویا کہ تمہاری عمروں کو گھٹا دے، تمہیں گھولنے لگے کہ تم اس نبی کے ساتھ یہ کرتے ہو، اور حقیقت ہے کہ مکہ والوں کے ساتھ یہی ہوا. اللہ نے غیر مخصوص طریقے سے ان کو ایسے پکڑا کہ ان کا نام تک باقی نہیں رہا، کہ آج مکہ مدینہ کی حد میں یہ جو جا نہیں سکتے، ان کا غلبہ ختم ہو گیا. تو یہاں ہم سب کے لیے ایک ڈراوا ہے، جب بھی نافرمانی کریں تو یہ سوچ لیں کیا ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. کئی ایسے خاندان آپ کو دنیا میں دکھتے تھے، ایک وقت تھا کہ بڑی ان کی عزت تھی، بڑا روب اور داب تھا، غلغلہ تھا، لیکن بعد میں آج ان کا نام تک کوئی نہیں لیتا. ایک وقت تھا ان کے بغیر کوئی فیصلے نہیں ہوتے تھے، آج کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. تو دنیا میں نافرمانیوں کے ساتھ رہنا انسان کا حق نہیں ہے. فطرت کا اصول ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو مقابلے پہ لے آتی ہے، پھر اللہ اس کو مہلت دیتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ غلط بات کو سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر نہیں کرتا. اور حقیقت ہے ہم جو کچھ کرتے کراتے دیکھتے دکھاتے ہیں زندگیوں میں، اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں دکھتی ہے. ان آیتوں پہ ایک کلپ ہے چھوٹا سا، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ یہ مختلف عورتیں کس طرح سے ہو سکتی ہیں پکڑ کی. ہم نہیں کہتے کہ جو بھی کسی کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے وہ کوئی پکڑ ہے، ہمارا یہ مقام نہیں ہے. بس ہم یہ عبرت کی نظر سے ایسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان آیتوں کے اوپر کہ جب پکڑو ایک پارٹی ہے تو اس میں لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈانسنگ فلور ٹوٹتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیجیے. بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی پکڑ تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا. انسان جب بھی کوئی نافرمانی کرے, ایون پاؤں بھی زمین پہ زور سے مارتے ہیں نا رونت کے مارے, تو اس وقت انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر اسی وقت زمین پھٹے اور میں اس میں چلی جاؤں. اور قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ عام بات ملتی ہے کہ زمین پھٹے گی اور پورے پورے قبیلے, پورے پورے خاندان زمین کے اندر چلے جائیں گے. اور ایسی چیزیں آپ کو اگر تھوڑا سا ساحلی علاقوں پہ آپ رہیں تو اس کی آپ کو رپورٹیں ملتی ہیں. پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فلوریڈا کے ساحل جو ہے, ساحلی گھر ہیں, پورے پورے گھر اپنے جگہ سے ہٹتے ہیں اور زمین نیچے سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے پانی لگ لگ کے, تو پورے پورے زمین بوس ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں, اپنے پاس کچھ چیزیں لکھیں. اگر ایک انسان ہے اس کو یہ احساس ہو کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ, بلکہ تصور میں لے آئیے چلیے کہ ایک شخص ہے دریا میں سفر کر رہا تھا, کشتی الٹی اور وہ پانی میں ڈوب گیا. اب جب وہ پانی میں ڈوب رہا ہے, ہچکولے کھا رہا ہے, اس کی خواہش کیا ہوگی کہ مجھے کوئی کنارہ ملے اور میں وہاں رک جاؤں. اتنے میں اس کے پاؤں کسی سخت چیز سے ٹکرائے, وہ مزید نیچے جانے سے بچ کے اس جگہ پہ اپنے پاؤں ٹکا دیں اور سوچے کہ ابھی کوئی ریسکیو ٹیم آئے گی اور مجھے بچا کے لے جائے گی. اتنی بات تصور میں آ گئی ہے. اتنے میں جب اس کے ذرا سے ہوش ٹھکانے ٹھیک ہوں تو اس کو لگے کہ یہ کس پہ کھڑا ہوں, اور جب غور کرے تو وہ ایک ٹائم بم ہو جو کسی نے پانی میں فٹ کیا ہوا ہے اور اس کا ریموٹ اوپر کسی کے ہاتھ میں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ دوبارہ پانی میں چھلانگ لگانا پسند نہیں کرے گا یا اس ٹائم بم پہ کھڑا ہوگا جس کا کسی وقت ریموٹ چلنے والا ہے. وہاں آپ اسے کہیں کہ آؤ ذرا انجوائے کرو, کچھ امیوزمنٹ, کچھ انجوائےمنٹ, تو کہے گا اللہ کے بندوں میں بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہوں, میں یہاں انجوائے کیسے کر سکتا ہوں. اب اس کو آپ اپنی اور میری اس زندگی پہ لے کے آئے. یہ زمین کیا ہے؟ ایک ٹائم بم ہے. فائن نمامر ہوئی زارا دشین یقول لہو کن فیکون, کل کے سبق میں تھا, پچھلے سبق میں یہ بات پڑھ لی. تو یاد رکھیے, اس زمین پہ مستی کرنے کا مہلت کا ہے. گناہ کرتے وقت ڈرنا چاہیے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ زمین کانپتی ہے. ایک موقع پہ کسی نے اللہ کے نبی سے زلزلوں کے آنے کی وجہ پوچھی تھی کہ زلزلے کیوں آتے ہیں, تو فرمایا جب زمین انسانوں کے گناہوں سے کانپتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. آپ سائنٹیفکلی اب جو مرضی ریزنس ہیں, وہ جی ویلکنوز ہیں اور وہ لاوا پٹا اور دس ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن پیچھے اصل یہ ہوتا ہے. تو زندگی میں خوشیوں کے موقع پہ نافرمانی کے کام کرنا یہ اللہ کے عذاب کو بلاتا ہے. اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ عاجزی. اسی کا ذکر آیت 48 میں